بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجل محترم، آپ روش تحلیل سیاسی کی 39ویں گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اس میں گفتگو رہبر معظم کے اس خطبہ جمعہ کے بارے میں ہو رہی جو آپ نے جس کا انالائز کیا ہے، اور امریکہ اور ایران کے تعلقات کی برقراری اور مذاکرات ہونے کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور پس پردہ جو عوامل تھے ان کو واضح کیا ہے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے رہبر کے فرمان پر توجہ رکھنی چاہیے. اب رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ کیا علل اسباب تھے کہ ہمارا ایران سے رابطہ ٹوٹا ہے. کہتے ہیں 1941 میں، 1941 سے پہلے اس کا یوں کہوں کہ باپ رضا خان، یعنی شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے باپ رضا خان حکومت تھا، جس کو برطانیہ کا سامراج برسر اقتدار لے کے آیا تھا. پھر آہستہ آہستہ امریکہ اس میں داخل ہوا، پھر امریکہ نے جو اپنی جڑیں مضبوط کیں اور برطانیہ کی جڑیں کاٹیں، اور پھر شاہ ایران کو لے کر آئے ایک فوجی انقلاب کے ذریعے سے. 1921 میں 22 فروری کو یہ فوجی انقلاب آیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، محمد رضا پہلوی یا شہنشاہ ایران یا شاہ ایران کو ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا، مطلق العنان بادشاہ. رہبر کہتے ہیں کہ ان 28-30 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں مشکلات کا سامنا رہا ہے. پھر یہ ایک پوری بحث، ان 28-30 سالوں میں امریکہ نے شاہ ایران کے ساتھ مل کے کیا کیا، اور امام خمینی کی کیا اسٹریٹجی تھی، امام خمینی کی حکمت عملی کیا تھی، کس طرح امام خمینی نے مقابلہ کیا اور ایک ایک چیز کو کاؤنٹر کیا، یہ پوری ایک بحث ہے، ہم اس پہ وارد ہونا نہیں چاہتے. لیکن کہتے ہیں کہ 28-30 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں امریکیوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم و ستم روا رکھا. شاہ ایران سامنے مہرا تھا ان کا، اس کے ذریعے سے امریکی مشاور آتے تھے، صدر آتے تھے یہاں پر، یہ جاتا تھا، ان کے نمائندے آتے تھے اور اس کو فیڈ کرتے تھے، اور پھر ان کی حکومت جو تھی وہ یہ سارے کام کرتی تھی، ظلم و ستم کرتی تھی. کیپٹلائزیشن کا ایک قانون تھا، سفید انقلاب تھا، اور اسی طرح کے بہت سارے اقدامات تھے شاہ ایران کی حکومت کے کہ جس نے عوام کی کمر توڑ دی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل کے دشمنی پہ آیا تھا. پھر ظاہر بات ہے جو ہے 42 کے بعد امام خمینی کی تحریک شروع ہوئی ہے، اس کے بعد پھر امام خمینی جلا ہوا تو پورے ایران میں مظاہرے ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب امریکی حکومت کے ایم اور اشارے پر ہو رہی تھیں. کہتے ہیں جب 1979 میں انقلاب آیا، تو یعنی 11 فروری کو انقلاب آیا، اسے کچھ دن بعد جو اسٹوڈنٹس تھے، نوجوان تھے، انہوں نے جا کے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا، اور افراد جو بھی عملہ تھا اس کو یرغم بنا لیا، تو ان سب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. خوب ذہن میں تھا کہ امام خمینی جو ہیں وہ ان سب کو جیل میں ڈال دیں گے، مقدمہ چلا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ان سب کو آزاد کر دیا جائے. خیر سگالی کے طور پر ان سب کو آزاد کر دیا، ان میں سے جو ہے اکثر لوگ چلے گئے، کچھ لوگ جو ہے ایران میں رکے اپنے آفیسز کے لیے. کہتے ہیں کہ انقلاب کے بعد بھی ہمارا رابطہ امریکہ سے منقطع نہیں ہوا تھا، اس کا سفارت خانہ یہاں پہ تھا، امبیسی تھی، اور وہ اپنا کام کر رہی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس انقلاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بدلے لینے کے لیے اب سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا. اسناد تاریخی اضلاع جاسوسی، یہ کتاب ہے، لان جاسوسی نہیں، جاسوسی کا اڈہ، یعنی امریکی سفارت خانے کو جاسوسی کا اڈہ بنا دیا گیا، جو مختلف شورشوں کا اور بغاوتوں کا کاؤنٹر کر رہا تھا. قتل و غارت کے احکامات یہاں سے دیے جا رہے تھے، مختلف جتوں گروہوں اور ٹیموں کو جو ہے یہاں سے پیسہ دیا جا رہا تھا، اور پھر وہ سارا سلسلہ ہے، منافقین کو ان کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی، پیسہ دیا گیا، اسلحہ دیا گیا. رجبی اور اس قسم کے گروہ منافقین تھے، فرقان نامی، ان سب کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سفارت خانہ چلا رہا تھا، جاسوسی کا اڈہ بن رہا تھا. کہتے ہیں کہ انقلاب کامیاب ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے مسائل چلنے لگے، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اس سفارت خانے کے طور پر اپنے کام کریں. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت تک ہمارے جو تعلقات تھے سیاسی وہ منقطع نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ انقلاب جو ہے اب اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو ہے یہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہوا یہ کہ امریکی سینیٹ نے ایک بل پاس کیا اور توہین کی ایرانی قوم کی اور رہبریت کی، یہاں کے قائد کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام میں غم و غصہ پھیل گیا اور شعلے بھڑکنے لگے، اور تہران کے ایک اسکوائر پر لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ जो है हमें इसका जवाब देना चाहिए। उन्हीं से यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नौजवान थे, लड़के लड़कियां, जो सफ़र खाने गए अमरीकी, उन्होंने वजह कर सबको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। खो गिरफ़्तार कर लिया और फिर इमाम खुमैनी के हुक्म के मुंतज़र रहे। तो इमाम खुमैनी कहने कि इनको आज़ाद कर देना चाहिए। बहरहाल यानी ये जो गिरफ़्तार किया गया था, ये उस अमेरिकी सेनेट का एक बिल था कि जहाँ पर ये ईरान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया गया, आवाम गुस्से की लहर दौड़ गई और फिर उन्होंने आके कब्ज़ा किया। आज भी रहबर कहते हैं कि अमरीकी इस बात को याद करते हैं कि आपने हमारे सफ़ारखाने पर कब्ज़ा किया था। कहते हैं मैं इंटरनेशनल जो इजलास था उसमें गया था, तो वहाँ पर रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब आपने हमारे सफ़ारखाने पर कब्ज़ा क्यों किया। उन्होंने कहा जनाब आपने हमारे ख़िलाफ़ कब्ज़ा क्यों किया। उनके देखें वो माजी की बातें हैं, आप उन्हें भूल जाएं। रहबर ने कहा अगर वो माजी की बातें भूल जाएं तो आपके सफ़ारखाने पे कब्ज़ा वो भी माजी का हिस्सा, आप उसे भूल जाएं, छोड़ दें उसको। यानी वो बार बार याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा ये जो हमने कब्ज़ा किया था ये हमारा रद्द अमल था उस अमल के बारे में कि जो आपने हमारे साथ रवा रखा है उन 28-30 सालों में, और फिर उसके बाद इनकलाब के बाद हमने आपको छोड़ दिया, वसील कलबी का मुजाहरा किया, हमने कहा रवादारी करते हैं, हम आपको कोई सज़ा नहीं देते, जाइए यहाँ रहिए, मुल्क में रहिए, बाहर चले जाइए। और ऐसे ही हुआ, हमने छोड़ दिया, आपने अपने सफ़ारखाने को जासूसी का अड्डा बना लिया, लिहाजा काम आपने शुरू किया है। अब यहाँ से जो है ना वो अमरीकी खबासतें बढ़ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता तबस का वाक़ और फिर दूसरे वाक़ जो है हफ्ते तीर का वाक़ पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको मुनाफिकीन के ज़रिए से अंजाम पा रही थी। और फिर इनकलाब के 20-25 साल के बाद भी सीस्तान और बलूचिस्तान में, कुर्दिस्तान में, दूसरे इलाक़ों में ये सारे सिलसिले होते रहे और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ टीमें इनकी पकड़ी जाती रहीं और लोगों के सामने आती रहीं। और अभी भी जो हालिया महसा नामी अमीनी के नाम से जो एक लड़की का इंतकाल हुआ था, उसके पूछ एक लॉबी थी और पूरी एक साजिश थी, पहले से तैयार थी तहरीक, उन सब अफराद को पकड़ के और आवाम के सामने लाया गया और बताया गया कि हमें पैसे दिए गए, हमें ये किया, हमें ये किया, हमें ये किया। यानी ये वो साजिशें थीं, ये वो मुनाफिकाना और खबासतें थीं कि जो अमेरिका कर रहा था और आज तक कर रहा है। इसी तरह नोजा एयरबेस पर रहबर कहते हैं कि वहाँ पर बगावत हुई, और इसी तरह सद्दाम की जंग, वो तो खोल के पूरी दुनिया के सामने है कि सद्दाम के पीछे अमरीका और यूरोप पूरे खड़े थे। अलगरज ये कि हम इन 20 सालों में, यानी 1998 की बात कर रहे हैं, 19-20 सालों में हमने मुसलसल जो है वो जंग की है, लड़ते रहे हम। और दर हकीकत कहते हैं कि हमारी कौम भी जो है वो बिल्कुल मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह मज़लूम है। इमाम अली इख्तदार में होते भी मज़लूम थे, अपने लोग उनके ख़िलाफ़ थे। कहते हैं कि आज हमारी यही हालत है कि हमारे अपने लोग भी बाज़ लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। और यही वजह है कि हम अमेरिका को शैतान बुजुर्ग कहते हैं कि वो शैतनत करता है, वो शैतानी करता है, वो शरारत करता है, वो खबासत करता है, वो मुनाफ़त करता है, सामने नहीं आता, डरता है। उसने देखा कि सद्दाम आया, मुझे चोट खानी पड़ी, तबस में चोट खाई, सद्दाम की शक्ल में चोट खाई, 8 साल जंग की चोट खाई, जितनी साजिश की हमने चोट खाई, हम मुज़ाकरात का बहाना किया उसमें चोट खाई, लहजा सामने नहीं आता। तो ये शैतान कौन है जो शैतान सामने नहीं आता, यूएस वो पीछे से आके हमला करता है। तो रहबर कहते हैं शैतान बुजुर्ग है। शैतान बुजुर्ग क्यों कहते हैं अमरीका को? अमरीका शैतान बुजुर्ग है, अमरीका शैतान अकबर क्यों? इसलिए कि अमरीका की पॉलिसीज़ हैं, अमरीका की खबासतें हैं, अमरीका की हिकमत अमली है। आप देखिए, एक तो कहते हैं इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वो कौम कहाँ गई कि जिसके मुल्क पर इसराइल को कब्ज़ा कराया गया और फिर तुमने कहा कि जरा ह्यूमन राइट्स यहीं, कि आप इनको अपना मुल्क दे दें, ये ह्यूमन राइट्स हैं तुम्हारे? बोस्नी हर्जोगोविना में तुम्हारे ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए थे? ईरान में और इराक में जब लोगों को मारा जाता, जब तुम्हारे ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए थे? जब दाइश जो है वो पाकिस्तान में और तालिबान और अलकायदा और लश्कर जंगवी और ये सारे सिपाही साहब मिल के कत्ले आम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारे ह्यूमन राइट्स कहाँ चले गए थे? उस वक्त तुम्हारी जो है वो ज़बानों पे ताले क्यों लग गए थे? ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमन राइट्स है तो सबके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ये मुनाफ़ाना पॉलिसीज़ है दुनिया के हर गोशे में। लबनान पे हमला हुआ, फ़लस्तीन पे हमला हुआ, सऊदी अरब में लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाता है, उनकी कोई खैर खबर नहीं होती। इसी तरह दसियों वाक़ ऐसे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कान पका दिए इन्होंने, लेकिन ख़ुद कितने ह्यूमन राइट्स हैं? बाज़ तरीन इनकी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की अलामत क्या है, दलील क्या है? इसराइल और सहयोगी की हिमायत किस तरीके से, किस यानी وقع تو بے شرمی کے ساتھ آتے ہوئے منٹس کی بات کرتے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ صہیونی شکست کھا رہے ہیں، ان کی حکومتیں، ان کے افراد، وہ سب جو ہیں وہ صہیونی حکومتوں کو اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ صہیونی حکومت جو اس خطے میں ناسور بنتی جا رہی تھی، حزب اللہ نے اور حماس نے مل کے جو ہے وہ در حقیقت ان کو روکا ہے اور ان کی ناک میں کیل ڈالی ہے. سب سے بڑا اس خطے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ حزب اللہ نے کیا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی حماس نے، اور پھر شہید قاسم سلیمانی کا نیٹ ورک پورے خطے میں. درحقیقت یہ وہ چیز ہے جس نے امریکہ کو ذلت میں مجبور کیا. اب ربر کہتے ہیں دوسرا اساسی نقطہ کہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات سے اور تعلقات کے برقراری سے ہماری قوم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کہ جو کہہ رہے فائدہ ہو جائے گا، پابندی ہٹ جائیں گی، یوں ہو جائے گا، ہو جائے گا، کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونے والا کچھ بھی. یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مذاکرات سے پہلے، مذاکرات کے بعد منافعانہ طور پر دکھا رہے ہیں. اقتصادی معاشرہ ختم ہو جائے گا، ڈومیٹو نامی قانون جو 1996 میں ایران اور لیبیا کے خلاف بنا تھا، بعد میں لیبیا کو نکال دیا، ایران تنے تنہا اس کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ ہٹا دیا جائے گا، پابندی ہٹ جائیں گی اور آسانی ہو جائے گی اور جنت بن جائے گا اور امریکہ سے دوستی ہو جائے گی فلاں. اور آپ نے کہا ایسا کوئی ہونے والا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کو ہم سے زیادہ جو ہے ان تعلقات کی برقراری کی ضرورت ہے. اس کا سانس رکا ہوا ہے، اس کو اقتصادی اور تجارتی ترقی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ جو محاصرے کر رہے ہیں ہمارے، یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خود امریکی کمپنیاں آئیں، انہوں نے دباؤ ڈالا امریکہ پر، بھائی یہ جو ایران پہ تیل کی پابندی ہے، کتنے بیرل ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ پابندی ہٹاؤ، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ امریکی کمپنی دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے امریکہ کے اندر. اور پھر خود ایک فرانسیسی کمپنی، یعنی جیسے یہ قانون بنا کہ آپ کوئی جو ہے وہ تجارت نہیں کرے امریکہ سے، فوراً ایک فرانسیسی کمپنی آئی اور اس نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ کیا امریکہ نے کہا کیوں کیا تم نے، پورا یورپ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ہمارا ایک حیاتی مسئلہ ہے، یہ ہماری زندگی کا مسئلہ، ہم ایران کے ساتھ چاہتے ہیں. وہاں امریکہ کو تن تنہا ہو گیا، لہذا جو پالیسیز تھیں وہ تن تنہا ہوتی کرتی جا رہی. عالمی سطح پر امریکہ کا زوال جو ہے وہ مقدر ہو چکا ہے اس کا، یورپ جو ہے اس کے مد مقابل آ گیا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے جو تعلقات سفارتی ہیں جن ممالک سے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا وہ بہت بڑی کسی اچھی جنت میں رہ رہے ہیں؟ کیا وہ بہت آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. وہ تمام ملک جن کے ساتھ سفارتی تعلقات، کیا ان پہ پابندیاں نہیں ہیں؟ ان پہ قطغن نہیں لگائی جاتی؟ ان پہ الزامات نہیں لگائے جاتے؟ خود پاکستان کو دیکھیں آپ، پاکستان گرے لسٹ میں، فلاں ہیں فلاں ہیں، خود یہ سارے کام کرواتے ہیں پیچھے سے، پھر کہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ میں، آئی ایم ایف اتنا دے گا، اتنا نہیں دے گا، آئی ایم ایف کی یہ بات مانو، یہ بات نہ مانو، ذلیل کر کے رکھ دیا پوری قوم کو. ہمارے بخشو سیاستدان در حقیقت جن کے ہاتھوں میں زمام کار ہے، چاہے وہ سامنے ہو کہیں پر کسی شکل میں بھی ہوں، یہ کیا ہے؟ امریکی غلام ہے. پاکستان کو امریکہ کی دوستی سے کیا ملا؟ کیا ملا؟ یہ وزیر اعظم ملے، یہ حکمران ملے جو یہ کہیں کہ بھکاریوں کے پاس کوئی اختیار اور چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ کہ جو بیماریوں کے بہانے کر کر کے جائیں اور وہاں پر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں، مہنگے ترین ہوٹلوں میں جو ہے وہ عیاشی کرتے پھریں. آیا یہ ملا پاکستان کو؟ لوٹ کھسوٹ کرنے والے ملے پاکستان کو؟ ایران کو دیکھیں، عزت ہے، آبرو ہے، سربلندی ہے، انفراسٹرکچر دیکھیں، اب ترقی دیکھیں. پاکستانی قوم میں پوٹینشیل ہے، لیکن ہمارے یہاں اصلا آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. تو رہبری کہتے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو کیا ملا؟ ہاؤ پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو کیا ملا؟ ہمیشہ ذلت اور رسوائی اور سر پہ چپت لگانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا پاکستان کو. لہذا رہبر کہتے ہیں ایسا تصور نہ کیجیے کہ اگر مذاکرات ہو گئے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جہنم جو ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. امریکہ مستکبر ہے، امریکہ تکبر کرتا ہے، امریکہ کسی مرحلے پر کسی اور طریقے سے اور کسی مرحلے پر کسی اور طریقے سے. اس بھیڑیوں کو دیکھنا ہے کہ جو بکری کے بچوں کے پاس آئے تو دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، تو بہت پیاری آواز میں جب دروازہ کھول لیا تو اپنی بھیڑیے کے دانت نکال کے ان کو کھا گیا. امریکہ وہ بھیڑیا ہے جو پردے کے پیچھے، جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، دروازے کے پیچھے کہہ رہے مذاکرات، مذاکرات، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، اس کے بعد اپنے دانت نکال کر خون آشامی کرے گا. الغرضے کی یہ وہ صورت حال ہے کہ جس کو رہبر معظم فرما رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی باریک بینی کے ساتھ ہر ہر چیز کو کھول کے رہبر معظم سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح تجزیہ و تحلیل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ضمیر ہموار کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.